السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں. حق تعالیٰ نے انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے ایک اہتمام فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے مزید اہتمام فرمایا ہے، اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے. تقوی حیات انسانی کا تحفظ ہے ہر ہلاکت سے، تباہی سے اور آفات سے. مختلف انداز کی آفات اور مہلکات انسان کی کمین میں ہیں، حیات انسانی کے لیے خطر ہیں. ان سب سے بچنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے دین کی تعلیمات کی صورت میں اور معارف دینی کی شکل میں تعلیمات اور ہدایات مقرر کی ہیں، تدبیر فرمائی ہے. انسانی حیات کو ایک خطرہ خود انسانوں کی جانب سے ہے کہ جب انسان شہوات کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر، غضب و شہوت کی بنیاد پر اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں یا عقل مغلوب ہو جاتی ہے شہوات اور غضب میں، تو اس وقت دوسرے انسانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، انہیں ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام مقرر کیا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 178 اور 179 میں فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. مومنین کو خطاب ہے جو لوگ ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل میں قصاص لازم قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے. الحر بالحر، اگر آزاد مرد، آزاد انسان کسی آزاد آدمی کو قتل کرتا ہے تو اس کے جواب میں وہ آزاد انسان قتل ہو جائے گا، حر کے بدلے حر. یہ اس زمانے کے تناظر میں ہے کہ جب غلامی کا دور تھا اور بعض انسان باقاعدہ طور پر قانوناً رسماً دوسرے انسانوں کے غلام تھے، زرخرید غلام تھے، یعنی ملکیت انسان کی انسان پر جاری تھی. انسان انسان کا مالک بنا ہوا تھا، اور ایک متاع کے طور پر، اثاثے کے طور پر، اشیاء کے طور پر انسان کو بھی خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا، عورتوں کو اور مردوں کو. یہ نظام ختم ہو گیا ساری دنیا سے، یعنی اس کی وہ غلیظ شکل ختم ہو گئی جو جاہلیت کے زمانے میں رائج تھی، لیکن اس کی جدید شکل موجود ہے ابھی بھی، لیکن باقاعدہ طور پر خرید و فروخت اس عنوان سے کہ انسان بکتے ہوں اور انسان خریدے جاتے ہوں، انسانوں کی منڈیاں لگتی ہوں، بولیاں لگتی ہوں، یہ نظام ختم ہو گیا ہے. پوری دنیا میں رائج تھا، مشرق میں، مغرب میں، جو بھی کمزور اقوام تھیں ان کے اوپر دوسرے حملہ کر دیتے اور انہیں قیدی بنا لیتے، اسیر بنا لیتے، اور پھر انہیں اموال میں شمار کرتے تھے، انسانوں کو اموال میں شمار کرتے تھے. تب انسانوں کی دو قسمیں ہوتی تھیں، پوچھتے تھے باقاعدہ کہ آزاد ہو یا غلام، حر ہو یا عبد. جو غلام تھے، زر خرید تھے، جو کسی کی ملکیت شمار ہوتے تھے، اموال میں سے تھے، انسان تھے لیکن انہیں اموال بنا کے بیچا جاتا تھا، ان کے حقوق علیحدہ تھے، اور جو آزاد انسان تھے ان کے حقوق علیحدہ تھے. مثلاً اگر کوئی آزاد انسان غلام کو مار دے، اس کا حکم علیحدہ تھا. اگر کوئی غلام آزاد انسان کو مار دے، اس کا حکم سوا تھا، جدا تھا. چونکہ غلاموں کے حقوق انسانوں کے ساتھ، آزاد انسانوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے تھے، مماثلت نہیں رکھتے تھے، اور یہ ایک رواج تھا دنیا کے اندر، جب دین آیا، اسلام آیا، تو پہلے سے یہ انسانوں کی تقسیم آزاد اور غلام میں موجود تھی. اسی کے مطابق احکام بھی بیان ہوئے، چونکہ لوگ دو طرح سے محاسبہ کرتے تھے انسانوں کو، اس لیے قصاص دونوں کے لیے برابر رکھا گیا ہے، لیکن تشریح میں دونوں کو ذکر کیا گیا، عنوان دونوں کو دیا گیا ہے کہ اگر آزاد مرد قتل کرے گا یا آزاد مرد کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں آزاد مرد قتل کیا جائے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی یقتل الحر بالحر ویقتل العبد بالعبد والانسا بالانسا، اسی طرح عورت کے بدلے میں عورت قتل ہوگی اگر اس نے قتل کیا ہے. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر معاف کر دیں تو وہ بہتر ہے، احسان اس قتل کے بدلہ احسان سے دیں تو بہتر ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم. اسی طرح آیہ دیگر کے اندر انسانی حیات کے تحفظ میں انسانی اعضاء کے لیے بھی قانون مقرر کیا گیا ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کا عضو ناقص کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس ناقص کرنے والے جنایتکار کا عضو بھی وہی ناقص کر دیا جائے گا. مثلاً اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے یا کوئی کسی کا کان کاٹتا ہے یا ناک کاٹتا ہے، آنکھ پھوڑتا ہے، تو اس کے بدلے میں وہی سزا اسے بھی دی جائے گی. اور تیسری چیز ہے کہ اگر کوئی کسی کی صلاحیت کو نابود کر دیتا ہے. مثلاً آنکھ ضائع نہیں کرتا لیکن بصارت ختم کر دیتا ہے, یا کان نہیں کاٹتا لیکن اس طرح سے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ظلم ہے, جنایت ہے, اور اس کے لیے بھی جزا ہے و سزا ہے, مکافات ہیں اس کے بھی. چونکہ حیات انسانی کی اہمیت ہے اور دین اسی کے تحفظ کے لیے بنا ہے, اور حیات انسانی کو مختلف پہلوؤں سے خطرات درپیش ہیں, ان تمام خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے نظام قصاص, نظام حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. اور یہ قصاص و حدود تقوی کا حصہ ہے. اگر اس نظام قصاص و حدود الہی کو مراعات نہیں کریں گے, قانون خدا کو ترک کریں گے, جس طرح سے کہ ابھی ترک ہے, مثلا مسلمان اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر فقط عبادات کی وجہ سے مسلمان اور مومن بنے ہوئے ہیں. قصاص, حدود, دیات, حقوق, ان پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا, نہ اہل علم اور نہ عام عوام اور مسلمان, کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. مثلا آپس کے معاملات, آپس کے جھگڑے, نزاع, یہ طاغوتی عدالتوں میں لے جاتے ہیں, طاغوتی قاضیوں کے پاس لے جاتے ہیں, حکام جور کے پاس لے جاتے ہیں, اور قانون الہی کے تحت فیصلے نہیں کرتے اور نہیں کرواتے. کیوں خوش ہیں اس کام پر؟ اس وجہ سے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نماز کو جواز بنا لیا ہے تمام احکام الہی کو ترک کرنے کا, جبکہ نماز ایک حکم ہے دین کا, اس جیسے ہی دیگر احکام ہیں جن میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قصاص کو ذکر کیا ہے. اسی آیہ شریفہ میں جس میں مومنین کو خطاب ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, اسی کے دو آیات بعد, چند آیات بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایک ہی ترکیب کے ساتھ, ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ, مشابہ عبارتوں کے ساتھ دو چیزیں فرض قرار دی ہیں تمہارے اوپر. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اب جو دین تبلیغ ہوا ہے, ترویج ہوا ہے متدینین کا, چونکہ درجات ہیں مسلمانوں کے, جو کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں, مانتے ہیں, ان کے درجات ہیں. کچھ ایسے ہیں جو سرے سے کسی بھی حکم خدا کی اطاعت نہیں کرتے, صرف خدا کو مانتے ہیں, باقی کوئی قانون اللہ کا تسلیم نہیں کرتے. ایک یہ گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو بعض احکام کو مانتے ہیں, بعض کو نہیں, بعض احکام بجا لاتے ہیں, بعض احکام کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو تمام احکام الہیہ بلا استثناء اطاعت کرتے ہیں و عمل کرتے ہیں. نؤمن ببعض و نکفر ببعض, ایک طرح کی دینداری قرآن کریم نے جس کی مذمت کی ہے اور جس کی نسبت حکم دیا ہے کہ یہ بے دینی ہے. نؤمن ببعض و نکفر ببعض, اور وہی عمومیت رکھتی ہے اس وقت. متدین لوگ جنہیں ہم دیندار کہتے ہیں, چونکہ روزہ رکھتے ہیں, ایک ہی سورہ میں, سورہ بقرہ میں آیہ 178 میں یہ آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, اور آیا 183 میں، 178 میں یہ آیا حکم ہے، 183 میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب متدینین کچھ تو وہ لوگ ہیں جو نہ روزہ رکھتے ہیں نہ قصاص پر عمل کرتے ہیں، دونوں کو ترک کیا ہوا ہے، لیکن کچھ متدینین ایسے ہیں جو روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، سختی سے روزہ رکھتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں روزے کے اوپر، اور روزہ خوری کو جرم سمجھتے ہیں، فسق و فجور سمجھتے ہیں، لیکن قصاص پر عمل نہیں کرتے، قصاص کو لازم الاجراء نہیں قرار دیتے. اگر کوئی عالم دین مجتہد روزہ نہ رکھے، علنی کھل مکلا کھائے روزہ، میں نہیں رکھتا روزہ، جواز بھی نہیں ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اور جو روزہ چھوڑنے کے مجوزات ہیں وہ بھی اس کے پاس نہ ہوں، ویسے اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں روزہ نہیں رکھتا، تو ساری دنیا شور مچاتی ہے کہ یہ عالم ہونے کے باوجود، مجتہد ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا، بس یہ فاسق ہے، یہ دین سے خارج ہے یہ انسان، اگر کل مکلا روزہ کھاتا ہو. اور یہی عالم اگر روزہ رکھتا ہو، قصاص پر عمل نہ کرتا ہو، اسے کوئی نہیں کہتا یہ فاسق ہے، اس پر کوئی حساسیت نہیں ہے. پوری قوم ترک کر دے، پورا معاشرہ ترک کر دے، تمام متدینین چھوڑ دیں اس کو، کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا، کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا، کوئی بھی متہم نہیں کرتا، جبکہ قرآن کریم نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ روزہ بھی کتبہ علیکم الصیام، قصاص کے بارے میں فرمان ہے کتبہ علیکم القصاص. ہمارے ذہنوں میں فرق کہاں سے آ گیا ہے کہ روزہ بہت پابندی ہے، قصاص پر سرے سے کوئی حساسیت نہیں ہے. اگر کوئی بھی قصاص نہیں کرتا اور نہیں یہ حکم اس کا قائل بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی مومنین اگر نہیں کرتے قصاص، روزہ رکھ لیتے ہیں تو عادل ہیں، علماء بھی اگر روزہ رکھ لیتے ہیں اور رکھوا لیتے ہیں تو عادل ہیں، قصاص بالکل سارے چھوڑ دیں کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ قصاص کی حکمت قرآن کریم نے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ اس میں تمہارے لیے حیات ہے. روزہ قصاص حیات انسان ہے، ضامن حیات انسان ہے. اگر حیات انسانی کو کسی درجے پر بھی نقصان پہنچایا جائے، حیات انسانی کو خطرے میں ڈالا جائے، حیات انسانی کا ایک جز عضو اگر ختم کیا جائے تو جرم ہے، اور بہت بڑا جرم ہے. سورہ مائدہ میں خداوند تبارک و تعالی نے حیات انسانی کے لیے بہت ہی ایک خوبصورت حکم بیان کیا ہے. بہت سارے احکام سورہ مائدہ میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور وہیں پر یہ بیان فرمایا کہ حیات انسانی کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر کسی نے انسانی زندگی خطرے میں ڈالی، حتیٰ ایک انسان کی زندگی خطرے میں ڈالی، گویا اس نے پوری انسانیت کو خطرہ لاحق کیا ہے، اور جرم اس کا پوری انسانیت کا قتل شمار ہوگا. اگر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان نے بے گناہ اور بلا جواز قتل کر دیا، جیسا پہلے کئی مناسبتوں سے عرض ہوا ہے کہ ہماری دینداری قرآنی دین سے مطابقت نہیں رکھتی. بعض اوقات ہم یا قرآن سے نعوذ باللہ آگے نکل جاتے ہیں یا قرآن سے پیچھے رہ جاتے ہیں، قرآن کریم کسی اور سمت ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم کسی اور وادی میں بھٹک جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا 92 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن کو کوئی حق نہیں بنتا کسی مومن کو قتل کرے، قتل مومن جرم ہے، اور مومن قاتل نہیں ہو سکتا۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے روا نہیں ہے، مجاز نہیں ہے، جائز نہیں ہے وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطاً، یعنی مومن سے مومن قتل نہیں ہو سکتا سوائے قتل خطائی کے۔ قتل خطا اور قتل عمد دو صورتیں ہیں۔ قتل خطا اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی شخص کو، مومن کو مارنا نہیں چاہتا، کوئی اور کام کر رہا ہے، مثلا یہ تعمیرات کر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے اینٹ چھوٹ گئی، نیچے کھڑے ہوئے کسی شخص کو لگی، مومن کو وہ مر گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ یا جیسے ایکسیڈنٹ میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے کہ گاڑی چلا رہا ہے ایک شخص اور ناگہان کوئی مسافر، کوئی راہ گزر سڑک کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ٹکرا کے گر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جو ڈرائیور گاڑی چلانے والا ہے یہ مار نہیں رہا تھا، نہ اس کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے کسی کو مارا جا سکے، یہ اپنی معمول کی ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن وہ بیچ میں آ ٹپکا ہے اور اس طرح قتل ہو گیا، مر گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، اس کا جرمانہ ہے، آپ نے ارادہ نہیں کیا، ارادہ نہیں تھا مارنے کا لیکن کرنا کچھ اور چاہ رہے تھے، یہ شخص اس کی زد میں آ گیا اور مر گیا غیر ارادی طور پر، تو گناہ نہیں ہے، معصیت اس طرح سے نہیں ہے چونکہ ارادہ تن نہیں کیا، لیکن ایک نقصان تو کیا ہے، حیات انسانی کو خطرے میں ڈالا ہے، اس کے اوپر سنگین جرمانہ ہے، اس کی دیت ہے، دیت نفس۔ دیت نفس کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک اگر انسان کو خطاً دوسرا انسان قتل کر دے تو وہ 100 اونٹ دے یا 100 اونٹ کا معاوضہ دے مقتول کو یا مقتول کے وارثوں کو، 100 اونٹ کی قیمت دے دے۔ آج کے زمانے میں مثلا 100 اونٹ کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ دیت نفس شمار ہوتی ہے، ہر ملک کے اندر ہر سال یہ دیت تعین ہوتی ہے، ان کی کرنسی اور ان کے اپنے اقتصادی پیمانوں کی بنیاد پر کہ اگر کسی نے قتل خطا کیا تو کتنا مال اس کو مقتول کو دینا پڑے گا۔ مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے کبھی بھی کوئی مومن قتل نہیں ہوگا، ما کان للمؤمنین۔ اب توجہ کریں گے، یہ قرآنی ضابطہ ہے، یہ قرآنی دین ہے کہ مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، اور ہمارا معاشرہ جس میں ہم ہیں، یہاں پر قتل مومن آسان ترین چیز، آسان کام ہے، اور ہر آدمی مائل ہے یہ کام کرنے پر، بعض کسی خوف کی وجہ سے نہیں کرتے لیکن جی چاہ رہا ہوتا ہے ان کو، کسی کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو مارنے کا ذہن میں ہوتا ہے ارادہ، مارتے نہیں ہیں لیکن سوچ ہوتی ہے کہ میں اس کو مار دوں، جس نے مجھے ستایا ہے، جس نے میرا نقصان کیا ہے، جس کی میرے خاندان کے ساتھ دشمنی ہے، جس نے میرے ماں باپ کے ساتھ لڑائی کی ہے، یا جس نے مجھے کوئی گالی گلوچ کیا ہے میں اسے مار دوں، اور مار بھی دیتے ہیں بعض اوقات، بعض نہیں مارتے لیکن نیت ہوتی ہے مارنے کی۔ یہ جو نیت قتل مومن رکھتے ہیں، قتل کرتے نہیں ہیں، یہ بھی قتل ہی ہے، ارادہ قتل ہے اس کے اندر، مجرم ہے یہ شخص، قرآنی دین سے دور ہو گیا ہے۔ مومن مومن کا قتل سوچ بھی نہیں سکتا۔ مومن سے مراد قرآن کریم کے نزدیک ایمان و مومن کی قرآن نے بار بار تشریح کی ہے کہ جس ایک وہ ایمان ہے جس سے انسان کا خون ممنوع ہو جاتا ہے گرانا، مومن کے درجے میں آتا ہے اور اسے قتل اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان اتنا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، قیامت پہ اس کا ایمان ہو، انبیاء کو مانتا ہو، رسول اللہ کو مانتا ہو، بطور نبی مانتا ہو، اور ملائکہ پر اس کا ایمان ہو، اس شخص کا قتل جائز نہیں ہے۔ کسی بھی بہانے سے اس کو آپ نہیں قتل کر سکتے۔ مومن کے قتل کا صرف ایک جواز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کسی اور کو قتل کیا ہے، قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، قصاص کے علاوہ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور اب ہم دیکھیں اس وقت موجود صورتحال کو کہ عبادت سمجھا جاتا ہے، قتل مومن عبادت سمجھا جاتا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، انحراف جہاں دین کے اندر پیدا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، ایسی تعلیمات، ایسی دین کی تبلیغ ان کو کی گئی ہے کہ اگر آپ اتنے مسلمان ماریں تو آپ پر بہشت واجب ہو جاتی ہے، آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں معروف ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی وہ 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، مرنے سے پہلے ہی کنفرم ہے جن کی جنت، آپ ان کے زمرے میں اور ان کے درجے میں پہنچ جائیں گے اگر مومن قتل کریں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، جو بھی رسول اللہ کی رسالت کو مانتا ہے اور انبیاء کو مانتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور ملائکہ پر اور آسمانی کتابوں پر اور قرآن پر، یہ مومن ہے قرآن کریم کے نزدیک، اسے قتل نہیں کر سکتے کسی بھی بہانے سے۔ ایکسیڈنٹل موت، حادثاتی موت، وہ بس میں نہیں ہوتی، اختیار میں نہیں ہوتی، چونکہ حادثہ ہوتا ہے، یعنی غیر ارادی طور پر انسان سے کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے جس سے دوسرے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، اس پر جرمانہ ہے، سنگین جرمانہ۔ 100 اونٹ بہت قیمتی ہیں، بھاری ہیں، ہر چند آج کل مویشی اصلی اموال نہیں شمار ہوتے، مویشی کی ثانوی حیثیت ہو گئی ہے اور دوسری چیزیں اموال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلے جب زراعتی دور تھا، یعنی معیشت انسانوں کی کھیتی باڑی اور مویشی پالنے سے گزر بسر ہوتا تھا اور معیشت ان کی بنتی تھی، اس وقت مویشی ہی پیمانہ تھے یا غلات پیمانہ تھے۔ آج ایسے نہیں ہیں، اور یہ بات اجتہاد میں مجتہدین کے مد نظر ہونی چاہیے۔ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیانات میں فرمایا کہ مجتہدین کو اجتہاد میں زمان اور مکان کا لحاظ کرنا چاہیے، دخیل ہے زمان اور مکان، یعنی آپ ایک حکم جو کسی زمانے میں تھا اور اس زمانے کے شرائط اور حالات اور معیاروں پر تھا، اسی کو قیامت تک نہ چلائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ مختلف ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، زمانے سے مراد یعنی حالات، شرائط، معیارات، پیمانے وہی ہیں یا بدل گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک زمین کے ایک حصے میں، ایک مکان میں حالات کچھ ہیں اور وہاں اشیاء کا لین دین کا معیار کچھ اور ہے، آپ کسی دوسرے خطے میں جب جاتے ہیں وہاں یہ معیارات نہیں ہیں، تو آپ ایک ہی حکم دونوں جگہ لاگو نہیں کر سکتے، حتماً اس کا فرق کریں۔ لیکن یہ تفریق عملاً مجتہدین نہیں کرتے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر زمانی اور مکانی فتوے دیتے ہیں کہ جس میں بعض چیزیں یکسر بدل گئی ہیں۔ مثلاً یہی مطلب کہ اموال مال کی یا مالیت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جیسے آج کل موجودہ زمانے میں جتنی چیزیں بھی مالیت رکھتی ہیں اموال شمار ہوتے ہیں، ان اموال کی ایک بنیاد ہے، ایک اکائی ہے جس کی اساس پر اسے پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور وہ اکائی اموال کی بنیاد پر اس وقت مثلا سونا ہے، سونے کو گولڈ کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ، یا کرنسی میں نوٹ ہیں ہر ملک کے اندر، اور تمام دنیا کے کرنسی نوٹ کی مالیت کو ڈالر سے ناپا جاتا ہے، یعنی ڈالر اساسی کرنسی ہے دنیا میں، بنیادی کرنسی ہے دنیا میں، اور باقی ممالک کی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ مثلا چین کا جو سکہ ہے اس کی کتنی مالیت ہے، یہ دیکھنے کے لیے محاسبہ کیا جائے گا کہ اس کے بدلے میں ڈالر کتنا ملے گا، یا پاکستانی روپیہ ہے اس کی کتنی مالیت ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس روپے کے مقابلے میں ڈالر کتنا ملے گا ہمیں۔ کرنسی مالیت میں اموال جو کرنسی کی شکل میں ہیں ان کی ایک بنیاد ہے، اکائی ہے، اس پر اس کو ناپا جاتا ہے، موازنہ مقایسہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اموال ہیں ان اموال کو بھی بعض چیزوں کی مالیت کے اوپر جانچا جاتا ہے۔ جب کھیتی باڑی انسانی درآمد اور انسانی معیشت کی بنیاد کھیتی باڑی پر تھی، زمینیں تھیں، ان کے اندر کاشتکاری تھی، فصلیں تھیں، غلات تھے، اور جہاں کھیتی باڑی ہے ساتھ ہی اس کے مویشی بھی ہے، مویشی کی پرورش بھی کھیتی باڑی کا ہی ایک جز ہے اور حصہ ہے، تو اموال یا غلات کی صورت میں لحاظ کیے جاتے تھے یا مویشیوں کی صورت میں لحاظ کیے جاتے تھے ہر علاقے کے اندر۔ اب بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کچھ مویشی پائے جاتے ہیں اور بعض علاقے ہیں دوسروں میں وہ مویشی نہیں پائے جاتے، مثلا صحرائی علاقوں میں اونٹ ہیں، پہاڑی علاقوں میں اونٹ نہیں ہوتا، اسی طرح کوہستانی علاقوں میں ایک خاص قسم کا گائے ہے یا بیل، یاخ جس کو کہتے ہیں، یہ صحرائی علاقوں میں نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں پتہ یاخ کیا ہوتا ہے۔ کچھ مویشی ہیں جو خاص کوہستانی علاقوں میں ہیں، برفانی علاقوں میں ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں ہیں، کچھ ایسے مویشی ہیں جو گرم علاقوں میں ہیں، صحرائی علاقوں میں ہیں، میدانی علاقوں میں ہیں۔ اونٹ چونکہ عرب سرزمین پر، صحرائی سرزمین پر مالیت کا ایک پیمانہ تھا، اونٹ اموال منحصر تھے عربوں کے کھیتی باڑی پر اور مویشیوں کے اوپر، اور مویشیوں میں جو چیز اہمیت رکھتی تھی یا موٹی اکائی سمجھی جاتی تھی، پیمانہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بنیاد پر انسان کے اموال تولے جاتے تھے، وہ اونٹ تھا۔ مثلا فلاں کے کتنے باغات ہیں یہ دیکھنے کے لیے اسے یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس 100 اونٹ کی قیمت کے باغات ہیں، یا فلاں انسان کی دولت کتنی ہے، 1000 اونٹ کے برابر اس کی دولت ہے، جیسے آج کل ڈالر میں ناپتے ہیں کہ فلاں ارب پتی کھرب پتی کتنی دولت و ثروت ہے، تو ڈالر میں ناپتے ہیں اس کو کہ کتنے ڈالر اس کے پاس موجود ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں۔ اونٹ مالیت کا ایک پیمانہ تھا، اس وجہ سے بہت سارے احکام کے اندر اونٹ موضوع ہے کہ اتنے اونٹ دیے جائیں اس زمانے میں، اس بنیاد پر کہ اجتہاد میں زمان و مکان دخیل ہے، یعنی اگر زمانہ بدل گیا ہے، پیمانے بدل گئے ہیں، اکائیاں بدل گئی ہیں، یونٹ بدل گئے ہیں، اور اب لوگوں کے محاسبات اونٹوں کی بنیاد پر، غلوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ اب کوئی اور چیزیں بنیاد بن گئی ہیں، تو پھر احکام کے اندر، احکام دینیہ کے اندر، حدود شرعیہ کے اندر آپ کے زمانے کے رائج پیمانے بتائے جانے چاہئیں۔ لیکن ابھی ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے، مثلا فتاوی کی کتابوں میں عموماً ابھی بھی جب مجتہد فتویٰ دیتے ہیں تو فرسخ کو مساحت کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ فرسخ پیمائش کی ایک بنیاد تھی، کسی زمانے میں فرسخ پیمائش ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، اب کلو میٹر ہے۔ تو اب مجتہد کو فتویٰ کو کلو میٹر میں، اشاری نظام میں بیان کرنا چاہیے، چونکہ آپ کے زمانے کا ماپ تول کا جو پیمانہ ہے وہ اشاری نظام پر ہے۔ یہ قدیم زمانے کی طرح نہیں ہے کہ ابھی تک فراسخ اور میل چل رہے ہیں، جیسا بعض احکام میں جن کا ذکر آتا ہے۔ مثلا ابھی کر پانی کتنا ہوتا ہے، وہ ایسے پیمانے سے بتایا جاتا ہے جو آج کی نسل کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے بنے گا، اس پیمانے سے کر کیسے بنتا ہے۔ آپ موجودہ زمانے میں رائج ماپ تول کے پیمانے کو ذکر کریں کہ اس کے مطابق یہ مقدار بنتی ہے، اس کی بنیاد پر فتویٰ دیں۔ بس یہ جو عرض کیا تھا کہ مثلا بھاری جرمانہ ہے اونٹ، ممکن ہے آج کل اونٹ بھاری جرمانہ نہ سمجھا جائے، چونکہ اونٹ اصل سرمایہ تھا، بنیادی سرمایہ تھا، بڑا سرمایہ تھا، موٹا مالی سرمایہ تھا، اور انسان کی دولت ثروت اونٹوں کے پیمانے سے ناپی تولی جاتی تھی، اس لیے اونٹ کو بطور دیت مثلا ذکر کیا گیا ہے قتل خطائی میں۔ لیکن آج بھی اونٹ ہی ہے یا نہیں؟ فتاوی سب کے اونٹ ہی ہیں، آج بھی فتویٰ اونٹ ہے، لیکن کسی بھی اسلامی ملک میں دیت اونٹ کی قیمت کی بنیاد پر وصول نہیں کی جاتی، ویسے حکومت اعلان کر دیتی ہے، نہ وہ پرانا معیار رکھا ہوا ہے، نہ آج کے زمانے کا دینی معیار نہیں رکھا ہوا کہ کتنا، اگر ایک انسان سے خطاً، مثلا کسی ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ میں کوئی دوسرا شخص اگر مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں، تو اس کے خاندان کو یہ کتنا پیسہ دے یہ ڈرائیور، یا جس کے ہاتھ سے کوئی اینٹ دوسرے کو لگ گئی ہے، جس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کے ناخواستہ طور پر نہ چاہتے ہوئے کسی کو لگ گئی اور وہ مر گیا ہے، کہ آئے روز یہ حوادث ہو رہے ہیں، ان میں کتنا مال دینا چاہیے مقتول کے خاندان کو، اس کے لیے شرعی حدود میں عرض کیا ہے کہ 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ کی قیمت دینی چاہیے۔ لیکن آیا آج بھی 100 اونٹ ہی قیمت میں پیمانہ رکھنا چاہیے؟ یہ اجتہاد کا موضوع ہے۔ مجتہدین آئیں اور آ کر اجتہاد سے ثابت کریں کہ آج بھی اونٹ ہی مالیت شمار ہوتا ہے یا نہ، اونٹ مالیت کے پیمانے کے دائرے سے نکل چکا ہے، اس کی جگہ پر دوسری چیزیں جاگزین ہو گئی ہیں، جیسا کہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب وہ چیزیں موجودہ زمانے کے لحاظ سے دیکھی جائیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، وہ یہ کہ مثلا نماز مسافر، مسافر اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اتنے فاصلے کے بعد اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، روزہ قصر ہو جاتا ہے، اور یہ 1400 سال پہلے ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا تھا، ایک مقررہ حد میں پہنچتا تھا، ترخص میں پہنچتا تھا، اس کی نماز روزہ قصر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ایک شخص نکلے اپنے گھر سے، گاڑی پہ نکلے، جہاز پہ بیٹھے، اور اس مقررہ حد سے نکل جائے تو نماز قصر ہو جاتی ہے، جبکہ فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے یہ شخص اتنی مساحت طے کرتا تھا گھوڑے پر بیٹھ کے، اونٹ پر بیٹھ کے، یا پیدل سفر طے کرتا تھا، اور اس کو بہت تیز بھی چلنے والا ہو تو آدھا دن لگ جاتا تھا اس کو اتنی مساحت طے کرنے میں. اس وقت اتنی مساحت طے کرنے میں 10 منٹ لگتے ہیں. 10 سے 15 منٹ میں وہ شخص ترخص میں پہنچ جاتا ہے. آیا 15 منٹ کا سفر وہی حکم رکھتا ہے جو آدھے دن کے سفر کے لیے مقرر کیا گیا تھا؟ کہ آدھا دن لگا کر اتنا ٹائم لگتا ہے ایک آدمی کو گھر سے نکل کے مثلاً زور تک یہاں پہنچتا تھا، صبح سے نکل کر زہر تک جو سفر طے کرتا تھا وہ اب 15 منٹ میں طے ہوتا ہے. تو حکم وہی رہے گا یا بدل جائے گا؟ آدھے دن کے لیے جو حکم مقرر کیا گیا تھا کہ آدھے دن کے سفر کا یہ حکم ہے، 15 منٹ کے سفر کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے؟ یہ مجتہد کو مد نظر رکھنا ہوگا. زمان و مکان یہاں پر اثر دکھاتا ہے اپنا، کہ بھائی فرق پڑ گیا ہے. پہلے گھوڑے پر بیٹھ کر یا اونٹ پر بیٹھ کر یا خچر پر بیٹھ کر یا پیدل سفر کر کے آدھے دن میں اتنا سفر طے ہوتا تھا. آج کل آدھے دن میں انسان پورا بریاعظم طے کراتا ہے. مثلا ایشیا سے یورپ میں جا سکتا ہے انسان آدھے دن میں. کتنا اب وہی پیمانہ ہونا چاہیے جو گھوڑے اور اونٹ کے سواریوں کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا، یا اب جب تیز رفتار سواریاں آ گئی ہیں تو احکام میں فرق پڑنا چاہیے یا نہیں پڑنا چاہیے؟ اجتہاد کا دروازہ ان موضوعات کی وجہ سے کھلا ہوا ہے. ورنہ فکس فتوے ہیں اگر کہ اونٹ پہ بیٹھو یا جہاز پہ بیٹھو، بات ایک ہی ہے، تو پھر تو اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے، جیسا کہ عملاً بند ہے. اہل سنت نے ویسے بند کر دیا اور مجتہدین نامزد کر دیے کہ اب ہمیشہ کے لیے ان مجتہدین کی تقلید ہوگی. شیعہ کہنے کو کہتے ہیں کہ در اجتہاد کھلا ہوا ہے، لیکن مجتہدین کے فتاوی اور اجتہاد کے معیار اور مبانی میں کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی عملاً بند ہی ہے. آپ کسی انسان کو لائسنس کینسل کر دیں کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، اور کسی انسان کو لائسنس دے دیں کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن روڈ بند کر دیں آگے سے، لائسنس ہو روڈ بند ہو، تو دونوں کا نتیجہ تو ایک ہی ہوا. ایک سے لائسنس لے لیں کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، ایک کو گاڑی چلانے کا لائسنس دے کے اسے گاڑی چھین لیں یا اسے روڈ بند کر دیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہی صورت میں ہے کہ دونوں کچھ نہیں کر سکتے اور نہیں کر رہے ہیں کچھ. ورنہ یہ جو معیارات تھے، پیمانے تھے، وہ تبدیل ہو چکے ہیں. قصاص کے لیے، دیات کے لیے ایک باقاعدہ پیمانہ مالیت کا رکھا گیا ہے کہ خطائی جرائم کا، جہاں پر خطاءً ایک انسان دوسری انسان کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، اس کو دیت دینی ہوگی. جہاں خطاءً ایک انسان دوسرے انسان کا سماعت ختم کر دیتا ہے، بصارت ختم کر دیتا ہے، اس کو کوئی اور نقصان پہنچاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ مالی جرمانہ مقرر ہے، وہ اس کو دینا پڑے گا. کتنا دینا پڑے گا؟ قدیم سے پیمانے مقرر ہیں کہ اتنا دینا پڑے گا، لیکن آیا آج بھی وہی دینا پڑے گا؟ اس میں باس ہے کہ مجتہدین جو اپنے زمانے کے مجتہدین ہوں، ایسے مجتہدین جو صدیوں پہلے کے احکام آج بیان کر رہے ہوں، یہ آج کے مجتہدین نہیں ہیں، یہ ماضی کے پرانے مجتہدین ہیں، پیدا اس زمانے میں ہوئے ہیں، اس زمانے میں آئے ہیں. مجتہدین آج کے زمانے کے مجتہدین جو آج کے پیمانے، آج کے معیارات اور آج کے حالات کے مطابق دینی احکام استنباط کریں ادلہ شرعیہ سے، قرآن سے، سنت سے اور عقل سے، جو بھی دینی منابع ہیں. سورہ مبارکہ مائدہ میں ہی خداوند تبارک و تعالی نے یہ احکام آگے ہیں جاری ہیں، ما کان للمؤمنین یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنۃ وان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا۔ اگر خطاً مومن سے مومن قتل ہو گیا جرمانہ دے گا، اور اگر جان بوجھ کر مومن نے مومن قتل کر دیا اس صورت میں اس کی جزا جہنم ہے۔ یہاں قصاص ہے، دنیا میں قصاص ہے، آخرت میں جہنم ہے۔ جس نے جان بوجھ کے کسی کلمہ گو کو مار دیا، عمدن مار دیا، بلا جواز مار دیا، دنیا میں قصاص ہوگا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کی جزا، اس کی مکافات جہنم ہے، اور اس سے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ خالدن فیہا، وہ جہنمی جو کبھی بھی جہنم سے خلاصی نہیں پائے گا، رہائی نہیں پائے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ قبائلیت میں، جاہلیت میں اور ہدایت میں ایک فارق اور فاصلہ یہ ہے۔ حیات انسانی، حیات انسانی کی قدر و قیمت ہدایت یافتہ معاشرے میں اور جاہلیت کے معاشرے میں فارق کے طور پر، میزان کے طور پر دیکھی جائے گی۔ جاہلیت وہ ہے جس میں حیات انسانی کی کوئی قیمت نہ ہو، کسی بہانے سے ختم کر دیں آپ، اور فخریہ بھی ختم کریں، جیسے آج کل ہے، ہر انسان تلا ہوا ہے دوسرے انسانوں کو مارنے پر مختلف بہانے سے۔ اس کو غصہ آ گیا مار دیا، غضب چڑھ گیا مار دیا۔ آپ صرف روز اخبار پڑھیں اپنے ملک کے، آپ کو اندازہ ہوگا کیا وحشتناک تہذیب ہے اور کیا وحشتناک جاہلیت ہے۔ بیٹے نے باپ مار دیا، کل کی خبروں میں تھا کہ لڑکی نے شادی کرنا چاہیے اپنے لڑکے آشنا کے ساتھ، جس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، یہی اوکاڑا میں یا کسی شہر میں کل کی خبر، کہ لڑکی ناجائز تعلقات تھے کسی لڑکے کے ساتھ، اور باپ روکتا تھا لڑکی کو اس فساد سے، شادی سے، دونوں نے مل کے باپ کو قتل کر دیا۔ اتنا آسان ہے ماں باپ مار دینا، اولاد مار دینا، رشتہ داروں کو مار دینا، قریبیوں کو مار دینا، زمینوں کے جھگڑے پہ مار دینا، شادیوں پہ مار دینا، گاڑی ٹکرانے سے مار دینا، اسلحہ چیک کرتے ہوئے مار دینا، کسی بھی بہانے سے کسی دوسرے کو کسی مذہبی وجوہات کی بنا پر مار دینا، مذہبی اختلاف کی وجہ سے مار دینا، مذہبی نفرت کی وجہ سے مار دینا، کسی فائدے کے لیے مار دینا، اس کا مطلب ہے یہ بدترین جاہلیت کا معاشرہ ہے جس میں حیات انسانی کی قیمت نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ اور یہی چیز بڑھ کر، یہی تہذیب بڑھ کر آگے دہشت گردی میں تبدیل ہوئی، کہ جہاں پر مقدس سمجھ کر قتل کرنا، مومنین کو مسجدوں میں جا کر، عبادت گاہوں میں جا کر قتل کرنا تاکہ انسان کو بہشت میں لے جا کر، یہ جاہلیت ہے اور بدترین جاہلیت ہے۔ یہ وہ قرآنی نظام تھا جسے اگر صحیح ترویج کیا جاتا، صحیح تبلیغ کیا جاتا، اور مومنین کو مومن کی حیات اور انسان کی حیات کی قدر معلوم ہوتی، پھر فرق آ جاتا، تہذیب مختلف ہوتی، ماحول مختلف ہوتا۔ اس وقت جو حالت ہے، وحشی ہیں انسان، وحشی ہیں۔ چند سال پہلے وہ معروف ایک واقعہ سیالکوٹ کے اندر ہوا، کہ دو لڑکے دو بھائی سگے یہ کسی محلے میں گئے, وہاں پر انہوں نے ان کو پکڑ لیا چور قرار دے کر, اور سارے محلے نے عورتوں مردوں نے مل کر انہیں ڈنڈوں سے سریوں سے لوہوں سے مار کے ان کو تڑپتے ہوئے سب محلے نے مل کر ان کو مار دیا, عورتیں مرد سب بے رحم ہو گئے جانور. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ چور بھی نہیں تھے, وہ ویسے اس محلے میں ملنے گئے کسی سے یا کسی اور کام سے گئے تھے, انہیں کوئی دشمنی تھی ان سے اور انہیں پکڑ کر دوسروں نے بھی دیکھا نہیں یہ کون ہیں, مجرم ہیں نہیں ہیں. برفرض اگر مجرم بھی ہیں چور بھی ہیں تو مار نہیں سکتے, تشدد نہیں کر سکتے ان کے اوپر, ان کو قانون کے حوالے کرو, پولیس کے حوالے کرو, عدالت کے حوالے کرو. اس طرح سے ان کے اوپر ٹوٹ پڑنا اور ان کو مار دینا, مثلا کھمبے سے باندھ کے ان کو مار دیا, جیسے ابھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ شروع ہو گیا, یہ توحش ہے, یہ جنگلی زندگی سے بھی بدتر ہے. درندے اس طرح سے نہیں ہیں, درندہ کسی درندے کو اس طرح جھنجھوڑتا بھمبوڑتا نہیں ہے جس طرح انسان وحشی ہو گیا ہے. اس وجہ سے وحشی ہے کہ اس کو دین سکھایا گیا ہے حیات انسانی کو منہا کر کے, انسانی حیات کو ہٹا کر بیچ میں سے پھر دین بتایا گیا ہے. وہ دین توحش پیدا کرتا ہے جس کے اندر انسانی حیات کی قدر و قیمت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حیات انسانی کے تحفظ کے لیے بنایا ہے, دین خود ایک حصار ہے, تحفظ ہے حیات بشر کے لیے. اتنا اہتمام کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے حیات انسانی کی حفاظت کے لیے, اور اس دین کے نام پر حیات انسانی ہی کو ہلاکت میں ڈالا جائے, تباہ کیا جائے, ویران کیا جائے, برباد کیا جائے اور اسے عبادت سمجھ کے کیا جائے, یہ وحشیانہ مذہب ہے, یہ توحش ہے. انسانیت دین کی بنیاد ہے, ستون ہے انسانیت. انسان کے لیے دین ہے, انسانیت کے لیے دین ہے, انسانیت کے بقا کے لیے دین ہے, انسانیت کے تحفظ کے لیے دین ہے, انسانیت کے احترام کے لیے دین ہے, انسانیت کی تعظیم کے لیے دین ہے, انسانیت کی تکریم کے لیے دین آیا ہے, نہ کہ انسانیت کو نابود کرنے کے لیے. اسے ہم پیمانہ, دین کا پیمانہ سمجھ لیں, ہم دین کی بنیاد سمجھ لیں کہ اگر حیات انسانی کی تذلیل ہوتی ہے وہ دین نہیں ہے. تکریم ہے انسان کی, اہمیت ہے, قدر ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے حیات انسانی کی قدر رکھی ہے. اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے حیات انسانی کی تکریم و تعظیم کا حکم اسی سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا ہے. بنی اسرائیل جو بہت اللہ کے مقرب اور اللہ کے پسندیدہ اور چہیتے, انہیں کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم احباء اللہ ہیں, ہم اولیاء اللہ ہیں, اور نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر آگے یہ دعویٰ رکھتے کہ ہم ابناء اللہ ہیں, ان کے ہر ادعا کے مقابلے میں قرآن کریم نے انہیں اس بات پہ لاجواب کیا ہے کہ اگر یہ سب تم دعوے رکھتے ہو اس کے بعد یہ بتاؤ کہ لما تقتلونا انبیاء, نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے, قتل و غارت کیوں کی ہے تم نے؟ اگر اللہ کے پسندیدہ ہو تو قتل و غارت کیوں کی ہے, نبی کیوں مارے ہیں؟ قاتل ہو کر پھر محب خدا ہونے اور محبوب خدا ہونے کا دعویٰ رکھنا قتل و غارت کے بعد. سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ 45 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان کے اوپر لازم قرار دیا ہے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی، قرآن کریم میں بھی، کہ ان نفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس، اگر کسی نے دوسرے انسان کی جان لے لی تو اس قاتل کی بھی جان لے لی جائے گی، چونکہ یہ حیات انسانی کا دشمن ہے یہ قاتل۔ والانف والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور جس طرح کی چوٹ لگاؤ گے، زخم لگاؤ گے، اسی طرح کی چوٹ تمہیں لگے گی۔ والجروح، جراحتیں، زخم، اگر کسی کو زخم لگایا اسی طرح کا زخم تمہیں بھی لگے گا۔ یہ قانون ہے اللہ کا، کتبنا علیہ، یہ ہم نے لازم قرار دیا ہے، رقم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو ایسا نہ کرے، جو قاتلوں کو چھوڑ دے، جانیوں کو چھوڑ دے، ظالمین کو چھوڑ دے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جو اس طرح سے احکام خدا بجا نہیں لائیں گے وہ ظالم ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یکساں طور پر روزہ بھی واجب قرار دیا، قصاص بھی، ہم نے روزہ پکڑ لیا، قصاص چھوڑ دیا۔ قصاص نہ کر کے بھی فاسق نہیں ہوتا، روزہ نہ رکھ کے فاسق ہو جاتا ہے آدمی، نماز روزہ چھوڑ دیں فساق و فجار ہیں، اور باقی احکام خدا سارے چھوڑ دیں پھر بھی عادل ہیں، یہ اپنا بنایا ہوا ہمارا نظام ہے۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ہی اس سے بھی بڑھ کر اور ایک فصل الخطاب کے طور پر یہ پیمانہ ذکر فرمایا ہے۔ فصل الخطاب فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں، ایسی بات جس کے بعد گفتگو ختم ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، دو ٹوک، حق علیحدہ ہو جائے، باطل علیحدہ ہو جائے، اس کو اصطلاح میں، طلبہ کی اصطلاح میں اس کو، یا علماء کرام اس کو فصل الخطاب کہتے ہیں، کہ یہ فصل الخطاب آ گیا، فصل الخطاب کے بعد خاموشی چھانی چاہیے، پھر اس کے بعد گفتگو نہیں ہو۔ فصل الخطاب کے بعد جو بولتا ہے وہ احمق ہے، در حقیقت نادان ہے، یہاں نہیں بولے وہ فصل الخطاب۔ حیات انسانی کے متعلق خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ چیز جو نہ مسلمین اپنے اندر اس کو لاگو کر سکے اور نہ دنیا کو تفہیم کر سکے، اور آج دنیا میں مسلمانوں کی حماقتوں کے نتیجے میں اور دشمنوں کی مکاری کے نتیجے میں اسلام مترادف اور مساوی بن گیا ہے دہشت گردی کے۔ وہ دین جس کی یہ تعلیمات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہیں کہ حیات انسانی کو اتنی اہمیت دی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اسے ہم نے دنیا میں کیا متعارف کروایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جرم ہے یہ ہمارا، ہم اس جرم میں شریک ہیں دین کی اس بدنامی میں۔ آیہ 32 سورہ مائدہ میں، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ یعنی یہ بات جو قرآن کریم کے اندر بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یوں نہیں کہ پہلی دفعہ قرآن میں یہ بات آ رہی ہے، اس کتاب خاتم میں نبی خاتم کے لیے یہ قانون ہے، یہ پہلے سے ہے، اللہ کا قانون ہے جو سابقہ انبیاء اور سابقہ کتب میں بھی بیان ہوا ہے۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، ان کے لیے بھی یہ حکم تھا۔ وہ کیا ہے؟ من قتل نفسن بغیر نفسن، جو کسی نفس کو قتل کر دے، کسی انسان کو قتل کر دے۔ یہاں پر مومن کی بھی بات نہیں ہے کہ من قتل مومنن، کہ اگر کسی نے کوئی مومن مار دیا، بلکہ کسی نے کوئی انسان مار دیا، نفس مار دیا، کوئی انسان مار دیا، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہو وہ انسان اور اسے بلا جواز کوئی مار دے۔ قتل کا جواز صرف قصاص ہے، اور قصاص ہر آدمی نہیں کر سکتا، قصاص حاکم کر سکتا ہے، وہ بھی الہی حاکم، شرعی حاکم، وہ حکم قصاص لاگو کرے گا۔ قصاص کا اجرا حکومتوں کا کام ہے۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو بھی زمین میں فساد کرنے کے لیے قتل کرے، یا کسی نفس کو بغیر کسی جواز کے قتل کرے، یا زمین میں فساد پھیلائے، یہ برابر ہے خدا کے نزدیک، خدا کی بارگاہ میں ایک بندے کو قتل کرنا برابر ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان بے گناہ کا قاتل تمام بشریت کا قاتل ہے، تمام انسانیت کا قاتل ہے، تمام حقوق بشر کے حامی، مکاتیب، فلسفے، حکومتیں، آئین، منشور جو انسانیت کے نام پر ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہاں ان کے مکتب کے اندر اس طرح سے تکریم انسانیت ہے کہ ایک انسان، نہ ایک مسلمان یا ایک مومن، ایک انسان کا قتل برابر ہے پوری انسانیت کے قتل کے ساتھ، یعنی ایک فرد کا قاتل پوری بشریت کا قاتل ہے۔ آپ کے خاندانوں میں ہیں قاتل، آپ کے محلوں میں ہیں موجود قاتل، آپ کے شہروں میں موجود ہیں قاتل، ہمیں پتہ ہے یہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ کس کو قتل کیا ہے؟ ویسے بظاہر ہم کہتے ہیں فلاں کو مارا اس نے، اس کا بیٹا مارا، اس کا بھائی مارا، قرآن کہتے ہیں نا اس نے ساری بشریت ماری ہے، یہ تمام بشریت کا قاتل ہے۔ یہ کأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها، اور اگر کسی نے ایک نفس، ایک جان بچائی، احیا کیا، زندہ کیا، ایک جان بچائی، یہ ایک جان بچانا پوری بشریت کو بچانے کے مترادف ہے۔ فمن احیاها ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ کثیر نبی بھیجے جنہوں نے یہ تفہیم کیا، تعلیم دیا ان کو، اس کے باوجود بھی وہ ظالم ہی نکلے۔ پس تحفظ حیات انسانی یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اساسی تعلیمات میں سے ہے، پیمانہ ہے یہ، اس پیمانے اور اس میزان کے اوپر باقی عمارتیں احکام دین بنی ہوئی ہے، جتنی بھی احکام ہیں انسان کے لیے ان کی روح تحفظ حیات انسانی، پرورش حیات انسانی، بقائے حیات انسانی ہیں۔ اب مجرمین انسانیت کے قاتل ہیں، یہ قاتل مختلف اسباب و وجوہات سے ہیں۔ ہم قاتل جب نام آتا ہے تو ذہن فقط دوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ جو گولیاں مار کے قتل کرتے ہیں یا چھریاں چاقو سے قتل کرتے ہیں، لیکن جو ملاوٹ کر کے قتل کر رہے ہیں ان کی طرف ہمارا دماغ ذہن نہیں جاتا۔ جو آلودگی پھیلا کر قتل کر رہے ہیں، جو جعلی کام کر کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جو انسانی ماحول، حیات انسانی کے ماحول کو مخرب و قاتل بنا رہے ہیں، مثلا جن کی وجہ سے پانی گندا ہے اور یہ پانی پینے سے لوگ مر جائیں گے، یہ قاتل ہیں۔ پانی گندا کیسے کر رہے ہیں؟ خود اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اموات پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، پینے کے پانی کی وجہ سے۔ پینے کا پانی کس نے گندا کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا ہے۔ گٹر کا پانی، گندا پانی، ٹوائلٹ کا پانی، یہ کنویں کھودتے ہیں زمین کے اندر اور ان کو اتنا گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ تہ زمین کی تہ میں موجود پانی کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس کنویں کو جا کر، تاکہ گندا پانی نیچے صاف پانی ہے، زمین کے نیچے تہ میں صاف پانی کے دریا ہیں، صاف پانی کی جھیلیں ہیں، صاف پانی کی نہریں ہیں، بہت میٹھا، شیرین، صاف، شفاف، زلال پانی خدا نے زمین کے نیچے جاری کیا ہوا ہے۔ کسی جگہ پر چند فٹ پہ ہے، کسی جگہ چند میٹر پہ ہے، کسی جگہ زیادہ ہے، لیکن ہیں۔ ابھی یہاں یہ مسجد کے باہر جو بورنگ کروائی ہے صاف پانی، پینے کے پانی کے لیے، تو وہ نیچے سے جو ریت نکلی وہ بالکل دریا کی ریت، صاف ستھری دھلی ہوئی ریت، زمین کے نیچے 400 فٹ نیچے سے ریت آئی ہے پانی کی، اس طرح سے جس طرح دریا کی ریت ہوتی ہے، دھلی ہوئی ریت، صاف ستھری ریت، کس طرح اہتمام کیا خدا نے، سینکڑوں فٹ نیچے اتنا میٹھا پانی، اس میٹھے پانی کو فلٹر کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نیچے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ تہیں ہیں، مٹی کی تہ ہے، ریت کی تہ ہے، سنگریزوں کی تہ ہے، خاک کی تہ ہے، ان ساری تہوں سے یہ پانی نتر کے صاف پانی بنتا ہے، نیچے ایک ذخیرہ بنتا ہے جس کو آپ پینے کے لیے نکالیں۔ لیکن مجرمین نے الٹ کام کیا ہوا ہے کہ گندے پانی کے کنویں، گٹروں کے کنویں کھود کے ان کو زمین کے نیچے والے صاف پانی سے متصل کر دیا ہے، تاکہ ان کو کنویں صاف نہ کرنے پڑیں۔ یہ پانی بھر جاتا ہے گٹر کا، نیچے والے پانی سے مل کے یہ نیچے ہی بہتا رہے گا زمین کے نیچے۔ خوب، دوسرے ساتھ والے نے کنواں کھود کے بور کر کے پانی نکالا، وہ پی رہے ہیں، یہی غلاظت۔ یہ مجرم، یہ قاتل ہیں، اور کس کے قاتل ہیں؟ قرآن فرماتا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک شخص بھی ان کے اس جرم سے قتل ہوا تو پوری بشریت کو انہوں نے قتل کیا، جبکہ یہ ہزاروں لوگ تو پاکستان میں قتل کر چکے ہیں، سینکڑوں لوگ روز مرتے ہیں، ہیپاٹائٹس جیسی بیماری ان کی وجہ سے، ان مجرموں کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ دوائیں جعلی بناتے ہیں، جعلی دوائیں۔ کچھ عرصہ قبل میڈیا ٹیم نے چھاپا مار کے ایک میڈیکل سٹور پکڑا، اس میں انجیکشن بک رہا تھا 1 لاکھ روپے کا، ایک انجیکشن 1 لاکھ روپے کا۔ یہ انجیکشن وہ ہوتا ہے کہ جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہو جیسے قلبی امراض آ جاتی ہیں یا اس طرح کے چوٹیں لگ جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں جہاں پر انسان بالکل موت کے دہانے میں جا پہنچتا ہے یا موت کے کچھ مراحل طے کر لیتا ہے، اگر وہ ٹیکہ لگا دیں اس کو تو وہ بچ جاتا ہے، بہت طاقتور ٹیکہ ہوتا ہے، وہ بچا لیتا ہے اس کو۔ یہ بقا حیات کے لیے آخری چارہ جو، یہ بہت مہنگا ٹیکہ ہے، 1,00,000 روپیہ اس کی قیمت ان کے بقول۔ اس ٹیم نے چھاپا مارا، چھاپا اس طرح سے مارا کہ ایک شخص نے اپنے مریض کے لیے وہ ٹیکہ میڈیکل سٹور سے خریدا جا کر، اور وہ آ کر انہوں نے لگایا تاکہ یہ مریض بچ جائے۔ ڈاکٹر نے انہیں کہا جی کہ آپ کے مریض کے بچنے کا واحد راستہ یہ انجیکشن ہے، یہ آخری تدبیر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اگر اس سے وہ بچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ۔ ایک مرد، اس کا انٹرویو تھا، وہ بتا رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی زوجہ کے لیے یہ انجیکشن خریدا، خرید کے آ کے ڈاکٹر نے لگایا، وہ لگاتے ہی مر گئی۔ وہ ظاہر ہے وہ تو ڈاکٹر پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اتنا مہنگا انجیکشن بھی لے کر آئیں، پھر وہ لگائیں بھی اس کو اور لگاتے ہی بچنے کے بجائے وہ مر جائے، تو مریض کے جو یا میت کے ورثہ ہوتے ہیں وہ زیادہ غضب میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر کو متہم کیا کہ آپ نے مار دیا ہے، نقصان بھی کیا ہمارا اور مار بھی دیا مریض بھی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں قبول کر لوں گا، آپ صرف مجھے یہاں لے جاؤ جہاں سے یہ انجیکشن لے کر آئے ہو۔ تو وہ لے گئے اس کو جا کر، وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں سے، اس نے پوچھا جا کر کہ یہ رسید آپ کی ہے، یہ انجیکشن آپ نے بیچا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بیچا ہے۔ کون سا انجیکشن ہے یہ؟ وہی ڈاکٹر پولیس لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ چیک کرو، یہ انجیکشن جعلی ہے۔ یہ وہاں انہوں نے چیک کیا اس کو لیبارٹری میں جا کر، وہ بالکل نلکے کا پانی تھا، نلکے کا پانی، ایک صاف پانی ہوتا ہے ڈرپوں میں ہوتا ہے، اگر وہ بھی لگا دیتے تو بھی سمجھو کوئی میڈیکیشن اس کے اندر ہے۔ انہوں نے نلکے کا پانی اس میں بھرا ہوا تھا، 1,00,000 روپے کا انجیکشن بیچا، اور وہ مریض، اور اس جیسے یہ انجیکشن ہزاروں لاکھوں بیچ چکے تھے۔ یہ قاتل ہیں نا سارے، یہ مجرم ہیں، یہ سارے قاتل ہیں، کانما قتل الناس جمیعا، یہ تمام بشریت کے قاتل ہیں۔ جو انسانی غذائیں آلودہ کرتے ہیں، جو انسانی ماحول زندگی کا آلودہ کرتے ہیں، جو فضائیں آلودہ کرتے ہیں، وہ یہ قاتل ہیں سارے، یہ سارے مجرمین کے زمرے میں آتے ہیں قرآن کے منطق کی روح سے۔ لیکن سرمایہ داری نظام میں انسانی حیات کی اہمیت نہیں ہے، سرمایہ کی اہمیت ہے۔ بے شک انسان مر جائیں لیکن حیات انسانی قربان ہو جائے، حشرات کی طرح مار دیں، سرمایہ آپ کا بڑھتا رہے۔ صنعتی دنیا، یہ فیکٹریاں جتنی شہروں میں یہ فیکٹریاں ہیں، یہ قاتل فیکٹریاں ہیں ساری، چونکہ ان سے انسانی حیات کے لیے مضر گیسیں ساری تولید ہوتی ہیں۔ شہری آبادی کے قریب فیکٹری لگانا یعنی انسانیت کا قتل، یہ قتل ہے انسانیت کا۔ گندا پانی، فیکٹریوں کا گندا پانی نالیوں میں ڈال کے دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں، وہی دریاؤں سے، نہروں سے پانی زمین میں جاتا ہے یا وہی انسان پیتے ہیں۔ کیمیکل پانی بھی گندا کر رہے ہیں، فضا بھی گندی کر رہے ہیں، سانس آکسیجن بھی ختم کر رہے ہیں، یہ سب بتسبیب قاتل ہیں یہ سارے۔ دوسری طرف سے انسانیت کے ہمدرد بھی بنتے ہیں۔ ابھی امریکہ نے، دنیا نے، پوری دنیا نے انسانی ماحول کو بچانے کے لیے، اس وقت ہم پاکستانی شاید سب سے مست قوم ہم پاکستانی ہیں، یہ باقاعدہ عالمی سروے میں بھی آیا ہے کہ دنیا کی خوشحال ترین قوم پاکستانی ہیں، جنہیں کوئی فکر کھٹکا چنتا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی بہت ساری اقوام کے سروے کیا گیا ہے، ان میں سے پاکستانی خوشحال لوگ ہیں، خوش لوگ ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، دمالی ہیں، ناچ گانا کرتے رہتے ہیں، انہیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتے یہ، انہیں یقین بھی ہو جائے کہ موت سر پر ہے مثلا، انہیں پتہ ہو کہ یہ کھانا جو پکا ہوا ہے یہ مار دے گا مجھے، پھر بھی کھاتے ہیں، خوشی سے کھاتے ہیں اس کو۔ باقی اقوام میں چنتا ہے، پریشانی ہے، خصوصاً مغربی اقوام میں، جس قوم کی آگاہی زیادہ ہے اس کی پریشانی بھی زیادہ ہے۔ انہی مغربی اقوام نے دباؤ ڈال کر، حکومتوں پر دباؤ ڈال کر کچھ صنعتی کاموں پر پابندی لگوائی ہے کہ یہ گیسیں تولید نہیں ہوں گی، یہ فیکٹریوں میں کم ہوں، یہ گیسیں جو فریج میں استعمال ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہیں، یہ سب سے مضر گیسیں ہیں، مہلک گیسیں ہیں، اگر یہ فضا میں آ جائیں تو آلودہ کر دیتے ہیں۔ انہی گیسوں سے سارے کارخانے چلتے ہیں، تولید کرتے ہیں یہ گیسیں، اور انہی کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ یہ صنعتیں، مشینیں ایسی لگائیں جو یہ گیس نہ پیدا کرتی ہوں، تولید نہ کرتی ہوں۔ یہ عالمی معاہدہ ہوا، ظاہر ہے اس معاہدے کی زد میں فقیر ممالک نے نہیں آنا تھا، چونکہ فقیر ممالک کے پاس صنعت ہے ہی نہیں، امیر ملکوں نے آنا تھا اور صنعتی ملکوں نے آنا تھا، جب چونکہ انہیں ایسی فیکٹریاں لگانی پڑ رہی تھیں جو بہت مہنگی پڑتی ہیں، ہائی ٹیکنالوجی کی فیکٹریاں لگانی پڑ رہی تھیں، پہلے والی جو مضر انسانیت کے لیے مضر فیکٹریاں یہ سستی ہیں، اور کارخانہ دار فیکٹری مالک وہ چاہتا ہے سستی فیکٹری لگائے، سستی پروڈکشن ہو، پھر مہنگا کر کے اس کو مارکیٹ میں بیچے تاکہ اس کا سرمایہ بڑھے۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یہ فیکٹریاں ختم کر دیں جو پرانی بنی ہوئی ہیں، سکریپ بنا دیں، اس کو نابود کریں، پرانی ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جس کے اندر آلودگی کم ہو، جیسے گاڑیاں، جو کاریں اور موٹر سائیکل چلتے ہیں، رکشے، بسیں، ٹرک چلتے ہیں، ان سے بننے والی گیس، یہ دھواں، یہ سب سے مضر اور مہلک دھواں ہیں۔ قانون انہوں نے یہ بنایا ہے کہ پرانی ٹیکنالوجی کے تحت بنے ہوئے انجن گاڑیوں کے ختم کر دیے جائیں، یہ بننا روک دیا جائے، جرم قرار دیا جائے، نئے انجن بنائے جائیں جو یہ گیسیں نہ بناتے ہوں، مضر گیسیں، نئے انجن۔ خوب نئے انجن ہیں، وہ گیس مضر صحت بھی نہیں، گیس پیدا نہیں کرتے، لیکن مہنگے ہیں بہت، گاڑی بہت مہنگی ہو جاتی ہے، بنانا گاڑی کے اوپر لاگت بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ لہذا امریکہ نے چونکہ صنعتی طور پر دوسروں سے آگے ہے، لہذا اس نے اس معاہدے کو ختم کر کے معاہدے سے نکل گیا کہ میں اس معاہدے کو قبول ہی نہیں کرتا کہ مضر صحت ٹیکنالوجی یا صنعت یا فیکٹریاں دنیا میں نہیں لگانی، اس کی ساری فیکٹریوں کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، معاہدہ توڑ کے علیحدہ ہو گیا ہے۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاہدہ تھا سپر طاقتوں کے درمیان، امریکہ نے یک طرفہ طور پر اس کو ختم کر دیا کہ میں نے تو ایٹم بیچنا ہے، ابھی اس نے سعودی عرب کو بیچا ہے، تازہ ترین ڈیل جو ٹرمپ نے آ کر کی ہے، اور سعودی عرب کو ایٹمی ریئیکٹر بنا کر دے کے ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں، یعنی وہاں ایٹم بم بنے گا نہیں، ایٹم بم خریدیں گے، سعودی عرب خریدے گا، لگے ہوئے ہیں یہ، سعودی عرب بھی، امریکہ بھی، پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے وہاں ڈپو بنا رہے ہیں، ایٹمی ریئیکٹر بنا رہے ہیں۔ امریکہ نے یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا ایٹمی عدم پھیلاؤ کا، انسانیت کچھ ہتھیار بنا بھی رہے ہیں اور اسے بیچ بھی رہے ہیں۔ رہبر معظم نے جب یہ دباؤ پڑا ایران کے اوپر کہ آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں، اس کے جواب میں رہبر معظم نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، نہ اقوام متحدہ کے خوف کی وجہ سے یا امریکہ کے ڈر کی وجہ سے یا عالمی دباؤ کی وجہ سے، نہ، ہم اپنے دین کی وجہ سے یہ ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانیت کش ہے، یہ تباہی کا ہتھیار ہے، یہ حیات کے خاتمے کا، نہ دشمن کش ہے، حیات انسان کش ہے، یہ ہمارے مکتب میں، ہمارے نظریے میں، ہماری آئیڈیالوجی میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی دنیا میں، شیطانی میڈیا اس کو پی گیا، اس کو پھیلایا نہیں انہوں نے، تاریخی بات ہے یہ کہ ایک ملک توانائی رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ٹیکنالوجی رکھتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے، اس لیے نہیں بنا رہا کہ اس کی آئیڈیالوجی اجازت نہیں دیتی، اس آئیڈیالوجی کے اندر انسانیت محترم ہے، انسانیت کی تکریم ہے۔ یہی حفظ انسانیت، حیات انسانی کا تحفظ تقویٰ ہے۔ حاکمیتی تقویٰ، سیاسی تقویٰ، صنعتی تقویٰ، زرعی تقویٰ، معاشرتی تقویٰ، سماجی تقویٰ، نظریاتی تقویٰ حیات انسانی کے بقا کے محور میں۔ وہ دین نہیں ہے جس میں حیات انسانی ارزان ہو جائے اور حیات انسانی کو آسانی سے ختم کر دیا جائے۔ وہ معاشرہ ہدایت و تقویٰ سے بہت دور ہے جس کے اندر حیات انسانی کی قدر و قیمت نہیں ہے، جس طرح سے کہ ابھی ہمارا معاشرہ ہے اس میں ذرا برابر چونٹیوں کی قیمت ہے، انسان کی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے تحفظ کے لیے اہتمام کیا ہے سب کچھ۔ یہ ہمارا دین ہے، قرآن ہے اور کتاب ہے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اور تمام مومنین و مسلمین کو توفیق تقویٰ عطا فرمائے انشاءاللہ۔